الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشم سيدنا وشفيعنا أبو القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم. گفتگو درمیان سے شروع ہوئی تھی اور درمیان میں تمام ہو رہی ہے. یہ گفتگو ایسی ہے کہ جس کا آغاز اور انجام ہمیں معلوم بھی ہے اور نہیں بھی معلوم. یہ ہمارے علم کی نسبت سے بھی ہے اور اس موضوع کی نسبت سے بھی جس سے ہمارے علم کو نسبت ہے. یعنی یہ اضافیت، یہ نسبیت دو جانبہ ہے. دین اور فطرت کی گفتگو، مبدا اور محال کی گفتگو، حقیقت الہیہ اور حقیقت محمدیہ کی گفتگو، یہ جو گفتگویں ہیں کہ کہاں سے شروع کی جائے بات اور کہاں سے ختم کی جائے، یہ عقل بشری فیصلہ نہیں کرتا. عقل بشری سے بہت دور کی بات ہے اور سلسلہ فکر یقیناً کہیں سے شروع ہوا، لیکن یہ احساس کیوں ہے مجھے کہ بات بالکل درمیان سے شروع ہوئی. خود آئے مزیدہ ہر سے سال سے شروع ہوتی ہے. آپ یہ شکایت نہ کیجیے گا کہ میں نے پوری آیت کے ترجمے کا حق بھی ادا نہیں کیا نو دنوں میں، اس لیے کہ پوری آیت تو بعد کی بات ہے. یہ سب سے پہلے جو ایک فا ہر سے فا ہے، فاقم اقم سے امر ہے، اس سے پہلے ایک فا ہے فاقم. یہ ہر کے فا کا ترجمہ بھی تو نہیں کر سکا. یہ ہر جگہ اس لیے یہاں پر ہے کہ ایک طویل گفتگو ہے. قرآن مجید نے خود کچھ مقدمات قائم کیے ہیں. قرآن مجید نے ذہنی انسانی کے سامنے بہت سے مطالب رکھے ہیں. قرآن مجید نے نظر بشری کے سامنے بہت سے مناظر سجائے ہیں اور اس کے بعد ایک منزل پر آ کے کہتا ہے قرآن مجید کا اکیلا گھر کا یقین. اگر یہ مقدمات سمجھ میں آ گئے، اگر یہ مناظر تم نے دیکھ لیے، اگر یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئیں، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا رخ حیات دین حق کی طرف کرو. کا اکیلا گھر کا یقین، اس فارم میں وہ سب مقدماتی رہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حواس کے خمسے ظاہریہ سے نوازا، ہم نے تمہیں حواس کے خمسے باطنیہ سے نوازا، ہم نے تمہیں ایک مادی پیکر عطا کیا، ہم نے تمہیں ایک مثالی پیکر عطا کیا، ہم نے تمہیں جوہر روح عطا کیا. ان تمام عطاؤں کی قدر دانی اور قدر شناسی جو ہے کہ سات اللہ کری تھی پہلے ہی رہتے ہیں. واضح ہے. میں نے کئی مرتبہ اس سلسلے کو قوم حوات کے خمسہ کی بات آپ کے سامنے چھوڑی اور ہر مرتبہ نا تمام رہ گئی. یہ مقدمہ اس لیے اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فطرت شناسی اور دین شناسی دونوں کے لیے ضروری ہے. آپ میں سے ہر فرد حیات کے خمسہ کے ناموں سے واقف ہے اور اجمالاً اس کے کام سے واقف ہے, لیکن تفصیلاً کسی ایک حادثے سے بھی پورے خدوں کے کار کی معرفت ہمیں نہیں ہے. اور ذرا اس پر تعمل فرما لیجیے, غور فرما لیجیے, سوچ لیجیے, اس نقطے پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لی جائے کہ آخر حصول علم و معرفت کے لیے, ادراک کے لیے, انکشاف کے لیے, اکتشاف کے لیے, کسی چیز کو پانے کے لیے پانچ حواس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ خدا قادر مطلق ہے, کوئی ایک ہی ایسا حادثہ آتا فرما دیتا تو باقی چار حادثوں کی ضرورت بھی نہ رہتی. باقرہ دے دیا تھا یعنی دیکھنے کی صلاحیت. اور میں نے کسی مجلس میں گزارش کی ہے یہ بات کہ اگر آپ لامسے اور باقرے کا موازنہ کریں تو لامسا اگرچہ پورے بدن سے تعلق رکھتا ہے لیکن باقرے کے مقابلے میں اس کے حدود کار بہت محدود تر ہیں. باقرہ بہت وسیع تر ادراک کی صلاحیت رکھتا ہے, یہ عرض کر چکا. اسی طرح اگر آپ اس نقطے پر غور فرما لیں کہ اگر لامسا ملتا ہی نہیں باقرہ ہی رہتا تو کیا ہمارے علم میں نقص رہ جاتا؟ یا لامسا اور باقرہ جو چیزیں ہوتی ذائقہ نہ ہوتا, ذائقہ ہوتا شامنا نہ ہوتا, شامنا ہوتا سامعہ نہ ہوتا. آخر یہ پانچ حواس عطا کیوں کیے گئے اور پانچ حواس سے ظاہری کے مقابلے میں پانچ ہی حواس سے باطنی عطا کیے گئے؟ اس کے مشترک خیال, وہم, حافظہ, قوت متفرقہ, یہ سب جو باطنی قوتیں عطا کی گئی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ دراز کام کرتے اس نقطے کو بھی یاد کر لیں گے کہ دراصل ہماری ذات کے خارج میں نفس انسانی, ذہن انسانی, روح انسانی وہ قوت دراصل میں جو طے کرتی ہے اس کے ارد گرد جو کائنات ہے, جو موجودات ہیں, یہ ہے اتنی نوعیتوں سے, خود ان موجودات کی قسمیں اتنی ہیں کہ ان موجودات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان حواس کی ضرورت ہے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں موجودات میں جنہیں ذائقہ, اگر قوت ذائقہ نہ ہو تو قوت شامسہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. باقی چاروں قوتیں مل کر اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. میں نے زمین کا ایک ٹکڑا, چوتھی سوکھی روٹی, اس کا ایک ٹکڑا کتنا سخت ہے یہ قوتیں لامسا بتائے گی. کتنا وزن ہے اس کا یہ بھی ہمارا دل بتائے گا. کیا رنگ ہے اس کا یہ قوتیں لامسا بتائے گی. مگر اس نانے زمین کے ٹکڑے میں پاس لگتا ہے باقی چار حوالے ہے باقی حیات نہیں بتا سکتے. ہمارے گرد جو کائنات ہے یہ اتنی تہدار ہے, یہ کائنات اتنی تہدار ہے کہ اس کی تہوں کو، اس کی پرتوں کو اس وقت تک اچھی طرح سمجھانے کا سکتا جب تک کہ پاسوں حواس یک جانا ہو،
بے شک بے شک،
اور خود کے پاسوں حواس خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے.
واہ 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 واہ،
باقرے کا کام ہے ایک لنگر کو منتقل کر دینا. فیصلہ کرنے والی قوت ابھی کوئی اور ہے کہ جو کر جائے گا اس میں ہے. ہمارے جسم کے پردے میں نہیں، ہماری جان کے پردے میں. ایک جسم کا پردہ نہیں ہے، ہماری جان کے پردے میں، ہماری روح کے پردے میں ہے جو قوت جو فیصلہ کرتی ہے کہ آنکھوں نے جو اندر دیکھا یہ درست ہے یا نہیں.
واہ 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 واہ،
کان کا کام قوت ہے، سامعہ کا کام ہے آواز کو منتقل کر دینا. آواز سچی ہے یا جھوٹی، یہ فیصلہ قوت سامعہ نہیں کرتی. قوت سامعہ کے پتے کرنا کوئی اور قوت ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے. قوت حادثہ نے کسی چیز کو محسوس کیا، یہ سخت ہے یا نرم، یہ گرم ہے یا گرم. اب یہ صرف احساس منتقل ہوا. فیصلہ وہ قوت کرے گی جو ایک حادثے کے پسے کر جائے، اور بار بار یہ جملہ دے رہا ہوں کہ پسے کر جائے جسم نہیں، پسے پسا جائے
روح.
باشرت جانے کا شانتا بار بار کرتی ہے، یہ خوشبو آپ محسوس ہوئی. یہ خوشبو اس دنیا کے بلستان کی ہے، یہاں کے بلستان کی ہے، یہ خوشبو سامنے کا کام ہے، صرف خوشبو کو منتقل کر دینا. اور یہی کیفیت سارے کیسی ہے کہ نہ جانے کہاں کے گوشے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، بکری آنا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اب آنے والا اس دسترخوان پر تناول فرماتا ہے، مگر اس کا اس کی قوت ذائقہ صرف اس لکھنے کی لذت کو منتقل کرتی ہے. یہ پسے پر جائے جان ایک قوت فیصلہ کرے گی، یہ دسترخوان پر جلے بچے اس دنیا کی ہو یا کہیں جا رہی ہے. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ کچھ اور قوت ہے، یہ کائنات کی جہان ہے شہدار، ہے شہدار. اس کی اور اسی لیے تین عوالم کے قائل اکثر فلاسفہ ہیں، حکما فلاسفہ کہتے ہیں. ایک عالم مادی ہے، ایک عالم مثال ہے، اور ایک عالم عقل. لیکن یہ بحث اس لیے ضروری ہے کہ آج آخری گفتگو ہے اس نمبر پر نئی اس سال، اور موضوع کے لیے میں نے یہی عرض کیا تھا کہ مقدمات میں فراہم کروں گا، سفر فکری طے کرنا آپ کا کام. تو میں صرف مقدمات فراہم کر رہا ہوں، آدمی مقدمات کی منزل ہے، مقدمات کی منزل ہے. اکثر حکما نے اور فلاسفہ نے تین عوالم بنائے، عالم ماضی، عالم جسم، عالم مثال، عالم عقل. لیکن حواس سے خانسہ کا وجود یہ لگا جا ہے کہ عوالم تین نہیں پانچ ہے. اسی لیے علماء کے قریبوں نے جب آپ کو تعداد فرمائے تھے تو مجھے بتائیں گے کہ تین عالم نہیں ہے، پانچ عالم ہے. دنیائیں بھی پانچ ہے، چہ در چہ. اب ان دنیاؤں کا انکشاف کون کرے؟ ان عوالم کا انکشاف کون کرے؟ رب العالمین کے عالم پر عالم خلق کر دیے. اب تو رحمت للعالمین ہو، ان تمام عوالم کی ہدایت کا سامان کرے. صلوات و سلام علی محمد. تاریخ میں ہے اور جس کا ہم کو دیکھ سکتا ہوں، یہ ایک عجیب مرحلہ ہے کہ کشتی اور دریا میں فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ کون سی چیز کس کے اندر ہے.
اس کی دریا میں ہے یہ دریا
کشمیر
ارے یہ بڑی بڑی مشکل آتی ہے یہاں دور لازم نہیں آتا مطلع میں دور میں گفتگو کر چکا بھی دور آتے ہیں لیکن ہم خود اس عالم خارجی کا حصہ اور یہ عالم خارجی کو درد کرنے کے لیے ہمارا ذہن ہماری ہو یہ خود ایک موضوعی شاید اچھا یہ معلوم ہے کہ پانچ آواز میں اٹھتا ہے درد کا آواز میں جس طرح یہاں تک ڈرتے ہیں آواز میں ویسے ہی دین کی دنیا ہے ویسے ہی دین کی دنیا ایک نظام ہے شریعت ظاہر کا ایک نظام ہے طریقت باطن کا ایک مکان ہے حقیقت کا اور میں جس طرح یہاں آواز فطرت کی دنیا میں ویسے ہی وہاں آواز دین کی دنیا میں ایک عوالم کا انتظار کون کرے گا ذرا بہت خیر کرے مندر پر ہوا سے سمجھائی کے تعلق سے دیکھیے ہوا سے سمجھا کا ایک کام اور ہے ایک مندر تو یہ کہ چونکہ جو خارج میں چیزیں ہیں جن کو ہمیں درج کرنا ہے جنہیں دریافت کرنا ہے جنہیں اپنے علم کا حصہ بنانا ہے جن چیزوں سے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے وہ پانچ مراتب رکھتے ہیں اس لیے حواس خمسہ ظاہری عطا کیے گئے حواس خمسہ باطنی عطا کیے گئے لیکن ایک چیز اور ہے وہ کیا یہ حواس خمسہ جو قصر کو عطا ہوئے یہ ایک دوسرے کی غلطی کی تفصیل بھی کرتے ہیں
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ
یعنی کچھ آپ نے دیکھا اور اگر شک ہوا کہ پتہ نہیں صحیح دیکھا یا غلط شک تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے شک کہیں بھی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا دیکھنے کے بعد شک ہوا شک کون کر رہا ہے آنکھ آنکھ کا پردہ نظر نور کی بات یا وہ جو اس پردے جانا ہے آج تو نئے چشم پہ جانا ہے جو سامنے ہے وہ سائنے کے منقطع ہو گیا مناقص ہو گیا اس عکس پر شبہ کون کر رہا ہے اگر پردے جانے جو قوت ہے وہ کبھی ہے تو کبھی شک نہیں ہوگا اگر وہی کمزور ہے اگر وہی بیمار ہے تو شک ہوگا تو اب اگر باسرے نے کچھ دیکھا شک دور کرنا میرے سامنے گلدستہ رکھا ہوا ہے اور آنکھوں نے دیکھا گلدستہ ہے شک ہوا کہ یہ گلدستہ ہے یا کچھ اور گلدستہ ہے اصلی یا نقلی گلدستہ ہے یہ پھول اصلی ہے یا کاغذ کے تو نظر نے اگر فیصلہ مکمل نہیں کیا تو لانے کا اب چھو کر نظر کی غلطی کو دور کریں گے اگر نظر اور لانے کے دونوں نے اب بھی مطمئن نہیں کیا تو قوت شام کا کام لے آئے گی پھول کو اٹھا کر سونے گے خوشبو ہے اس کے بعد فیصلہ کریں گے معلوم ہے کہ ایک قوت غلطی کرے تو دوسری قوت اس کی تفصیل کرتی ہے ایک قوت اگر مکمل انفارمیشن منتقل نہ کرے تو دوسری قوت اس کی تقریر کرتی ہے جو یہ کام ہے ہوا سے سمجھا تھا مثلاً کوئی وقت آ جائے نبی کے لیے نجران سے آئے چاہے کبھی سے اور وہ دیکھے کہ رحمت عالم خلق مجسم اور ہم سلام کر رہے ہیں یہ جواب دے دیتے نام کیا تھا ایک پیار نہیں ہے پتا نہیں سامنے نے غلطی کی یا بات دے رہے ہو جو ہے نہ سارا انسان ہو رہا پڑھے لکھے بائبل پڑھے ہوئے اور ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ کا علم حاصل کیے ہوئے ایک سے ایک اس کو اور عالم تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے سلام کیا حضور نے سلام کا جواب دے دیا چہرہ ادھر سے موڑ لیا اکثر ہمارے نوجوان اور جو زیادہ اہل مطالعہ بھی نہیں ہیں وہ پوچھتے ہیں ایسے سوالات, کیا حضور کی زبان سے ایسا جملہ بھی نہیں کر سکتا ہے؟ کیا حضور ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ مثلاً عمر ابن عبد بتایا اور حضور کے خیمے کے ساتھ اس نے گستاخی کی, نیزا چپ ہو دیا اور اس کے بعد حضور نے کہا مر لے آگے چاہے کل کے مقابلے میں جائے. ہمارے جوان پوچھتے ہیں کیا حضور رحمت عالم ہو کر خلق مجسم ہو کر یہ فرما سکتے ہیں؟ ہاں ہاں فرما سکتے ہیں, جو جس لقب کا مستحق ہو اسے وہی لقب دیا جائے. سلام کریں گے کریں منہ بول لیتے ہیں, یہ جو منظر آنکھیں دیکھ رہی ہیں نسارا نجران کی, یہ منظر صحیح ہے یا غلط؟ آخرے نے جو دیکھا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کی تفصیل کون کرے گا؟ اس کی تفصیل کون کرے گا؟ ادھر ادھر مدینے کی گلیوں میں پھرتے رہے اور ایک سے ایک سوال کرتے رہے, آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا رحمت عالم کا نمبر ہماری طرف توجہ نہیں کرنا رہا ہے, ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے. یوں کہنے کو تو ایک سے ایک میں لاجدان کا نمبر تھے, مگر کسی سے اس سوال کا جواب دیا نہیں جاتا تھا. آخر میں کہا گیا جائیے اسی سے پوچھئے جو ان کے نفسی کیفیتوں کو بتا دے. مقدمات میں اور اس نتیجے میں بھی فاصلہ ہے, اس فاصلے کو میں نے پر نہیں کیا. شک کرنے والا جب منظر دیکھتا ہے اور شک کرتا ہے تو شک اس کے نفس میں گزرتا ہے. اور یہاں ایک منظر دیکھا اور جو منظر دیکھا وہ ایک زندہ فرد کا منظر تھا, اس کے نفس میں کیا گزر رہا ہے یہ کون بتائے گا سوائے خود اس کے؟
واضح ہے.
یہاں پر ایک مثال کروں, اور ہمارے جوان اور نوجوان ساتھی کہ جو یونیورسٹیز میں فزکس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تھیوریٹیکل فزکس کا, وہ غور کرنا ہے کہ جو ہمارے ہاں قدیم فلسفے میں اب آدھے ثلاثہ کا تصور ہے یعنی تھری ڈائمینشن کا, اور جو آئنسٹائن نے تھری ڈائمینشن اور پھر فورتھ ڈائمینشن کی بات کی ہے, اس میں فرق ہے. جو تھری ڈائمینشن پرانے فلسفے میں ہے اور جو آج بھی قابل لحاظ ہے وہ کسی جسم کے اندر کے آباد ہے. اور جو آئنسٹائن بھی نبات کی بات کرتے ہیں وہ اس جسم سے باہر کے آباد کی بات کرتے ہیں, اور داخل اور خارج کا فرق بھلائیے گا. میرے عزیز طلبائے طبیعیات اس بہت بڑے فرق کو نظر انداز نہ کریں گے کہ یہاں ہمارے یہاں جس وقت میں آباد کی بات ہوتی ہے وہ داخل جسم ہے, داخل ہستی ہے, داخل وجود ہے, اور وہ جن آباد کی بات کر رہے وہ خارج میں ہے. یہاں پر اسی طرح کا بول ہے. ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ نظر اگر غلطی کرے گی تو تصحیح کام کرے گا. دوسرا حادثہ یا قلب عقل روح تو آگ, قرآن مجید نے اسلام اور فؤاد اسلام کو یاد رکھیے گا. اچھا یہاں مطلع یہ ہے کہ دیکھنے والے نے دیکھا, اس نے جو کچھ دیکھا اس میں شبہ نہیں ہے, اور جو کچھ خود دیکھا تھا وہ دوسروں سے بھی جا کے پوچھا, جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی تم بھی دیکھ رہے ہو نا, کہا دیکھ ہم بھی وہی ہے, یعنی منظر میں شبہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس کو دیکھ رہے اس کے قلب کی کیفیت کیا ہے؟ اب پورے مدینے نے کہا اس کے قلب کی کیفیت تو ایک ہی بتا سکتا ہے. اب اگر قرآن مجید کی نفس کو نظر انداز بھی کر دیجیے تو اجماع امت یہ تھا کہ علی قلب محمد ہے, قلب محمد ہے. تاکہ ان سے پوچھ لیجیے وہ بتائیں گے کہ یہ کیا کیفیت ہے قلب مصطفیٰ کی. کیوں آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا, کیوں آپ کی طرف نگاہ ہے جو سنے نہیں اٹھائی, اور جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو آپ برف لباس پہن کر آئے ہیں شاہانہ لباس, یہ شاہوں کو دیکھ دیتا ہے, یہ دین کے طالب علموں کو دیکھ نہیں دیتا, یہ دین کے طالب علموں کو دیکھ نہیں دیتا. آپ جو لباس سفر ہے اسی لباس میں تشریف جائے اور اس کے بعد جائیں, پھر ہمارے رحمت عالم کا خلق دیکھیں, اور جب انہوں نے یہ تجربہ کیا گئے وہ شاہانہ لباس, وہ جناب والا ہری ربیبا کے لباس, وہ شاہانہ امانے اتار دیے کرتے, اور وہ طالب علمانہ اور مسافرانہ لباس پہن کر آئے, دیکھا وہی پیغمبر ہے سر و قد احترام کے لیے کھڑا ہو گیا, اپنی آبادی شادی آئیے تشریف لائیے, ہم آپ کے استقبال کے لیے ختم کرا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے کی تشریح کرتا ہے, اور یہاں پر بات اس سے کہیں آگے پہنچ گئی. لوگوں کو ساتھ میں دیکھا اس کیفیت کی ترجمانی اور صحت کو بیان کرنے کے لیے جناب مرتضیٰ نے مصطفیٰ کے نفس کی ترجمانی کی, اگر یہ ان کے نفس نہ ہوتے, یہ پوری روایت ہو آپ سن چکے ہوں گے بارہ, مگر اور کیجیے ڈسکس کیجیے آپس میں باتیں کیجیے اور راویوں کے بیانات کی تحقیق کیجیے. کیا کہا جب وہ گئے مرتضیٰ کے پاس تو مرتضیٰ نے یہ تو نہیں کہا ویسے میں پوچھ کر آتا ہوں, روایت میں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں مشکل جو ہے آج تو میری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی, سزا نے یہ نہیں کہا کہ آج تو میری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی, آج تجدید کرتے ہیں پوچھ کے آؤ, جا کر پوچھنے کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں تھی ہو, جہاں غیریت ہو, جہاں حجاب ہو, جہاں نفس کی بات ہو, وہاں پوچھنے کا کیا سوال, جس جہاں نند بتایا جاتا ہے سوال کیا اور جواب دے دیا, وہ سزا سے پوچھتے تو یہی جواب ملتا, وہ سزا سے پوچھا تو یہی جواب ملا, اسی لیے ہم جب کوئی حدیث مصطفیٰ کی نہیں ملتی تو مرتضیٰ کی دیکھ لیتے ہیں, مصطفیٰ کی دیکھ لیتے ہیں, سید الشہداء کی دیکھ لیتے ہیں, بارہ اماموں کے سلسلے میں کسی کا بھی قول مل جائے حجت ہے, صلوات پڑھ دے محمد. کیوں حجت ہے؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب نفس کے پیغمبر کے ترجمان, قلب پیغمبر کے ترجمان, یہ سب لسان پیغمبر اور لسان اللہ ہیں, اس لیے ان میں سے کسی کی بھی معتبر اور صحیح حدیث مل جائے, قطعی حکم مل جائے, تو اگر مرتضیٰ کا حکم ہے تو یقیناً وہی مصطفیٰ کا حکم ہوگا, اگر مصطفیٰ کا فیصلہ ہے تو وہی مرتضیٰ کا فیصلہ ہوگا, اگر سید الشہداء کا اقدام ہے تو وہی اگر مصطفیٰ کا اقدام ہوگا, اگر سید تاجدین کا کوئی موقف ہے تو وہی ان کے آبا کا بھی موقف ہوگا, اس میں ہمیں کبھی شک نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہمارے حالات کے خانقاہ نے ان کو اچھی طرح سے جج کر دیا ہے, ہمیں شک نہیں گزرتا, وقت کے حدود میں مکمل کرنا. دیکھیے عوالم مختلف ہیں, ہم جب اس عالم میں آتے ہیں تو اسیر ہیں ان شرائط زمان و مکان کے, ہے نا, ہم اس اسپیس ٹائم کمپلیکس سے نکل نہیں سکتے, لیکن اس لیے نہیں نکل سکتے کہ ہم ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے, اور جو یہاں عالم پیدا ہوئے, جو علم لے کر آئے, سب سے بڑی قوت تسخیر کون متا کی علم ہے, کوئی شک نہیں, عبادت گزار بھی خود اپنے نفس پر, اپنے جسم پر, اپنے حصہ وجود پر اور اپنے ارد گرد کی دنیا پر مکمل تسلط صرف ریاضت و عبادت سے نہیں حاصل کر سکتا, ہزار ہاں سال تک کوئی عبادت کرتا رہے بے معرفت, کیا اس میں کوئی مسلمان شبہ نہیں کرے گا, دنیا کا کوئی عقل مند انسان شبہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہ چیز وجدانیات میں سے ہے, یہ چیز بدیہیات میں سے ہے, یہ چیز ضروریات عقل میں سے ہے. اس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ بغیر علم بغیر معرفت عبادت و ریاضت کام نہیں آتی. دیکھیے میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ مختلف ڈسپلنس میں ٹرمینالوجی سے چینج ہوتی ہے. کہیں اتنے موٹے موٹے سنگین ثقیل الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بڑی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہوتی ہے اور بات بہت ذرا کی ہوتی ہے. اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ بات بہت سنگین ہوتی ہے, بات بہت بڑی ہوتی ہے, بات بہت تیزار ہوتی ہے, مگر ذرا سی زبان کی جنبش سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اب ارباب دانش کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ کوئی عمل کوئی عبادت کوئی ریاضت بلکہ کوئی بھی سیل کوئی بھی حرکت حیات کوئی بھی جنبش زندگی بارآور نہیں ہو سکتی, سمراور نہیں ہو سکتی, اور مقصد نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم کے ساتھ نہ ہو, معرفت کے ساتھ نہ ہو, آگہی کے ساتھ نہ ہو, سب کو قبول. اچھا مذہبی ٹرمینالوجی میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کسی کی عبادت قبول نہیں ہے جب تک کہ باب علم سے نہ گزرے, عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک علی مرتضیٰ سے شناسائی نہ ہو, ان کی معرفت نہ ہو, ان کی ولایت نہ ہو. ان کی معرفت کون؟ علی مرتضیٰ کون؟ آپ علی مرتضیٰ کو صرف سردم ابو طالب سمجھتے ہیں؟ آپ علی مرتضیٰ کو صرف ایک ہاشمی جوان سمجھتے ہیں؟ آپ علی مرتضیٰ کو صرف مکے کا ایک بہادر شجاع سمجھتے ہیں؟ آپ علی مرتضیٰ کو صرف خبر و خندق کا پورنا سمجھتے ہیں؟ ہم علی مرتضیٰ کو باب نبی کے علم سمجھتے ہیں, ہم باب راہ سمجھتے ہیں, باب معرفت سمجھتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی معرفت کے بغیر کوئی عبادت اور ریاضت قبول نہیں ہو سکتی. سلام کریں
نہیں ہے, یہ جناب نصیب تو راضی کا مشرا تھوڑی ہے.
کیا عبرت کر دیجیے,
یا تیل غربی کا کوئی خطیبانہ جملہ تھوڑی ہے.
عبرت کر دیجیے جو اسے خطابت نے کہہ دیا ہوگا, دور خیال میں مشرا آدھا ہو گیا ہوگا, قافیے کی ضرورت سے کہہ دیا ہوگا, قافیہ باندھ دیا, قافیہ آ گیا تھا تو کیا کرتے. نہیں, یہ ضرورت ہے زندگی کا بدلا ہے. یہ حقیقت وجود ہے, یہ علمیاتی قضیہ ہے, یہ علمیاتی قضیہ ہے. بغیر ان سے گزرے جب نصارا نجران کا علم نبوت کے بارے میں مکمل نہ ہو سکا تو آپ کا علم خدا کے بارے میں کیسے مکمل ہو جائے گا؟ سوچیے تو صحیح, پیغمبر موجود ہے مدینے میں, مسجد میں حامل وحی خطیب قرآن مجسم موجود اور سامنے آیا ہوا پڑھے لکھو کا مجمہ.
کیا ہی نسارا نہیں
پڑھے لکھے انجیل پڑھے ہوئے توحید پڑھے ہوئے یہ سب آئے اور اس کے باوجود پیغمبر کی معرفت مکمل نہیں ہو پا رہی. پیغمبر کی معرفت مکمل نہیں ہو پا رہی ہے, اور جب پیغمبر کی معرفت پیغمبر موجود ہیں اور بغیر علی معرفت نبی مکمل نہ ہو سکی, تو آج کیسے مکمل ہو جائے گی؟ یہ باب اللہ ہے, یہ باب نبوت ہے. نبوت ختم ہو گئی مصطفیٰ پر, عقیدہ ختم نبوت میں کوئی خلل نہ آئے, مگر ابھی باب نبی ہیں, باب نبوت ہیں. باب نبی اور باب نبوت اس معنی میں بھی ہے کہ یہی ضمانت دار ختم نبوت ہے. فکر ہے, دعوت مطالعہ ہے. اگر جیسے اہل بیت مصطفیٰ کو مل گئے, اگر نہ ملے ہوتے تو شاید نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا. بہت سے دلائل ہیں, بہت سی روایتیں ہیں, بہت سی آیتیں ہیں جو دعوے داران ہیں, فہم قرآن ہیں جو دعوے داران ہیں, تفسیر ہیں, تعویل ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ زیادہ غور فرمائیں گے. لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں اس نمبر حسینی سے کہ پیغمبر کون سا نیا پیغام لے کے آئے تھے؟ مسلمان اہل توحید, فرزندان توحید, اہل کلمہ, کون سا نیا پیغام لائے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ توحید نبوت آخرت رسول دین ہے. آدم کیا لائے تھے؟ کچھ اور. نوح نے کیا کچھ اور رسول دین بولے؟ نوح نے تنبیت کا پیغام دیا تھا کیا؟ ابراہیم نے کثرت کا پیغام دیا تھا کیا؟ واقعی عیسیٰ نے تصدیق کا سبق پڑھایا تھا کیا؟ جناب آدم کی توحید نبوت آخرت, نوح نے کہا توحید نبوت آخرت, ابراہیم نے کہا توحید نبوت آخرت, موسیٰ نے کہا توحید نبوت آخرت, عیسیٰ نے کہا توحید نبوت آخرت, مصطفیٰ نے کہا توحید نبوت آخرت. نیا دور کا پیغام لائے تھے, ان پر نبوت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ ان پر کیوں ختم ہو رہی؟ ختم نہیں ہوئی تھی کہ جیسے ہی نبی نگاہوں سے ہو جائے وہ بت پرستی داخل ہو گئی, جیسے ہی نبی روپوش ہوا امت میں اس کے دین کو مخ کر دیا, اصول کو مخ کر دیا, قرآن کو مخ کر دیا, کتاب میں تحریف پیدا کر دی, بت پرستی شروع کر دی. جب تک یا نبی کی زندگی میں شروع ہو گیا یا نبی کے انتقال کے فوراً بعد, ہمیشہ یہی ہوا. امت نے ہمیشہ یہی کوشش کی, نبی سے انتقام اس طرح سے لیا گیا. ہر امت نے اپنے نبی سے انتقام اس طرح لیا کہ نبی کی سیرت نقص کی, اس کے صفات نقص کیے, اس کے کردار کو نقص کیا, اس کے الزامات لگائے, اس کی عصمت کا انکار کیا, اس کے علم کا انکار کیا, اس کی کتاب میں تحریف کی, اس کی شریعت کو بدل دیا, بت پرستی شروع کر دی. موسیٰ کی موجودگی میں ایک جملہ, ایک حدیث ہزارہ بار سنی ہے آپ نے, حضور نے فرمایا کہ میں موسیٰ کی منزلت پر ہوں, میں مثیل موسیٰ ہوں, اور یہ مسلمان مثیل موسیٰ ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ بھی ایک ہے جو مثیل ہارون ہے, لیکن مصطفیٰ موسیٰ سے افضل ہیں, تو وہ مصطفیٰ بھی ہارون سے افضل ہوگا ہوگا نا. اچھا یہ عقیدے تک بات رہ جائے گی, کتاب آپ کا عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں عقیدہ نہیں ہے, کام دیکھ لیجیے, کام دیکھ لیجیے. موسیٰ زندہ ہے, 30 دن کے لیے امت کی نظروں سے اوجھل ہوئے. وواعدنا موسیٰ 30 دن, 30 دنوں کا ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا, کوہ طور پر گئے پیغام الہی کو لینے کے لیے, واتممناہا بعشرین, 10 دن اور روک لیا. یہ 40 دن کا جو غیرت تازہ ہوا موسیٰ کا, ہارون موجود تھے مگر گوشالہ پرستی شروع ہو رہی. معلوم ہوا ہارون موسیٰ کے پیغام توحید کو محفوظ کرنے میں کمزور ثابت ہوئے. آپ سمجھئے کہ مصطفیٰ کو ایسے اوصیاء مل جائے کہ مصطفیٰ کے پیغام توحید میں, پیغام نبوت میں, پیغام آخرت میں کسی کی مجال نہیں ہے پیغام قیامت تک کہ تحریف کر سکے. اللہ پڑھے محمد سمجھے. اب مرتضیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کو سمجھے آپ, سمجھیے کہ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر کس حد تک ماری, کس حد تک ٹھوکر ماری. دنیا میں ہارون سے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم آنکھ ہی کی پوجا کرتے ہیں. آنکھ ہی کی پرستش کرتے ہیں, میں تو نہیں کہا تھا نا, گوشالہ لے آئے اور اس کی پرستش شروع کر دی. ہارون روکتے رہے, علی کو تو دنیا میں یہاں تک فریب دینا چاہا, ارے ہم آپ کی خدائی کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ کہنے لگا خبردار, مصطفیٰ نبی ہے, میں رسول ہوں, خدا خدا ہے, جس کا دخل نہیں ہو سکتا. کو تو دنیا میں یہاں تک فریب دینا چاہا, ارے ہم آپ کی خدائی کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ تمہارے کا خبردار, مصطفیٰ نبی ہے, میں رسول ہوں, خدا خدا ہے, جس کا دخل نہیں ہو سکتا. تمہارا فرض محمد اس مقام پر توحید کو محفوظ رکھا ہے, کس مقام پر نبوت کو محفوظ رکھا, کس مقام پر سیرت طیبہ کی حفاظت کی. علی کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی سیرت مست نہیں ہو سکتی, زہرا کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی سیرت مست نہیں ہو سکتی, حسن حسین کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی سیرت مست نہیں ہو سکتی. یہ مصطفیٰ کی سیرت کو, مصطفیٰ کی کتاب کو محفوظ رکھنے والے ہیں, تو پھر نبوت کا سلسلہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں, یاد رکھنا. دنیا کہتی ہے کہ ختم نبوت کیوں ہو گئی, میں کہتا ہوں جہاں ایسے محافظ ہو وہاں نبوت کے تسلسل کی ضرورت کیا ہے. دوسرے دلیل کام کریں کہ نبوت ختم ہو گئی, میں تو دلیل چاہتا ہوں کہ ضرورت نبوت اب کیا ہے. اب ضرورت کیا ہے نبوت کی؟ ارے مصطفیٰ کی توحید میں, مصطفیٰ کی نبوت میں, مصطفیٰ کی آخرت میں, یعنی مصطفیٰ نے جو عقائد اصول نبی پیش کیے اس میں کوئی تحریف ہو جاتی تب نئے نبی کی ضرورت ہوتی. تو تحریف نہیں ہوئی نا, جب تحریف نہیں ہوئی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو اور ان کے شکریہ میں کمی نہ کرو جن کے سبب سے یہ کلمہ تمہاری زبانوں پر رکھے. ایک بلند تر صلوات پڑھیں. بات تو صرف یہ ہو رہی تھی کہ آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر کبھی کبھی جب دیرے سوال آ جائے تو پھر دوسرے حواس کی ضرورت ہوتی ہے تفریح کے لیے. نصارائے نجران پیغمبر کو دیکھ رہے تھے مگر پوری طرح پہچان نہیں پا رہے تھے, ان کا حادثہ بسر کام تو کر رہا تھا مگر دوسرے حواس کی ضرورت تھی. وہ سامعا تھا جس نے مرتضیٰ کے کلام کو سن کر قلب کی تشفی کا کام آئے ہے نا. یعنی نصارائے نجران کے باقرے نے پیغمبر کو دیکھا اور سامع نے مرتضیٰ کی تقریر سنی, باصرے نے مصحف نبوت کو دیکھا, سامع نے خطیب نہج البلاغہ کے خطبے کو سنا, اور پھر وہ قلب مطمئن ہوا جسے شک لاحق ہو گیا تھا. یہ کنیا بنا لیجیے, جو بھی اچھی طرح علی کی باتیں سن لے اسے پھر شک لاحق نہیں ہو سکتا. شک اسی کو لاحق ہوگا جو ان کی بات نہ سنے. ہاں ہاں, تو جناب حواس سے خمتا ہے اس لیے کہ ہمارے وجود کے ارد گرد جو کائنات ہے وہ بھی تہدار ہے. پانچ عوالم ہیں, پانچ آخرتیں ہیں, پانچ قیامتیں ہیں, پانچ عوالم ہیں. ہاں اب اس کی تشریف کا موقع نہیں ہے. یہ عالم فطرت ہے, یہ عالم کون و مکان ہے, یہ ماسب الراس کی دنیا ہے, اور اس دنیا کو فتح کرنے والا ایک خاتم النبی جی ہے. سر معراج بھی یہی ہے, سر معراج یہی ہے. معراج کو لوگوں نے مختلف سطحوں پر سمجھا. جناب علامہ اقبال نے فرمایا, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی درد میں ہے گرد. ارے بات صرف گردوں کی نہیں ہے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں فکر اقبال کو. اقبال نے درست کہا پیغام کے ایک منزل تک پہنچ جائے گا, لیکن مصطفیٰ نے صرف اس ظاہری طبیعی کائنات کو پتہ نہیں کیا ہے. معراج پیغمبر سر ہے, سر راز ہے راز ان پانچوں عوالم کے انکشاف کا. پانچوں عوالم کے انکشاف کا اس کائنات عربی سے لے کر اور وہ مقام او ادنا تک, مقام او ادنا تک مختلف دانشوروں نے مختلف مراحل میں معراج پیغمبر کو سمجھا. آپ بہت سے افراد پر بہت جلد شک و شبہ کرنے لگتے ہیں. یہ بھی ہے, ایک بہت بڑے دانشور تھے اردو تنقید میں, ان کا ایک دبستان تھا, ایک اسکول تھا, اور زیادہ تر وہ نقاد کی حیثیت سے پہچانے جاتی ہیں, پروفیسر سید احتشام حسین رضوی ماحول. لیکن یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ شعر بھی کہتے تھے, بہت اچھے شعر کہتے تھے. اور جب چاند پر سب سے پہلا قدم پہنچا ہے تو بہت سے حضرات نے نظمیں کہیں, غزلیں کہیں, قطعات کہے, اور سائنسدانوں کو خراج عقیدت پیش کیا, اور بشریت کی کتب کی فتح کا اعلان کیا کہ جناب والا آج بشر کے قدم چاند تک پہنچ گئے, مگر جو سیرت مصطفیٰ سے آشنا تھا. اور وہ بھی کہاں, کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں. احتشام حسین صاحب مرحوم کوئی عربی دان نہیں تھے, حوضہ علمیہ نجف سے پڑھے ہوئے نہیں تھے, حوضہ علمیہ قم سے پڑھے ہوئے نہیں تھے, حوضہ مشہد سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. لکھنؤ کے بھی کسی دینی مدرسے نہیں پڑھا تھا, یونیورسٹی کی تعلیم تھی, لیکن جو کچھ سیرت نبوی کا علم تھا وہ اس اوپن یونیورسٹی کا ملا ہوا تھا. یہ فرق آ گیا, یہ سلسلہ مجالے یہاں آ کر وہ دبانا بیٹھتے تھے تو پھر ان کی دانش نے کس منزل تک پہنچایا. سب قصیدہ لکھ رہے تھے سائنسدانوں کا, انہوں نے ایک عجب لہجے میں متغزلانہ لب و لہجے میں کہا, اب کیا دکھا رہا ہے رہے ماہو کہکشاں. جو چھوٹے چھوٹے لکھے غزل کے نصاب میں, اب کیا دکھا رہا ہے رہے ماہو کہکشاں, ظالم کسی کے نقش قدم یاد آ گئے. اب کیا دکھا رہا ہے رگے ماہو کہکشاں, ظالم کسی کے نقش قدم یاد آ گئے. کسی دینی مدرسے کا تعلیم نہیں کہہ رہا, یہ وہ ہے, یہ وہ شعور ہے جو فرض ادا پر پروان چڑھا. اس کو تو کتنا بلند شعور ہے, کتنا بلند شعور ہے. وہ جو گائے اپنا بھی نقش قدم چھوڑ کے گائے, چاند پر کوئی آہستہ آرام سے چل نہیں سکتا. یہ تو بچوں کی باتیں ہیں جو سب جانتے ہیں, جگمگاتے رہتے ہیں ادھر ادھر. اور جنان والا اس برہما جسم کے ساتھ, یعنی آدھی کے باپ کے ساتھ چاند پر کھڑے نہیں ہو سکتے. نقش قدم کہاں سے اڑے گا, ایسی قسمت ویسا محسل, ایک ہی پتھر بھی آتے ہیں کچھ اور دلوں کے لیے. ارے چاند پر گئے پتھر لے کے آئے, اور یہ دیکھو تو صحیح اس کا باقیرا کیسا کبھی ہو گیا, یہاں دیکھ کر مصطفیٰ کے نقش قدم دیکھ رہا ہے. محمد محمد یہاں تک آ گئی ہے تو غالباً کل یا پرسوں کی جگہ مسجد کے بعد ایک نوجوان نے سوال کیا کہ یہ حسین کا کیا راز ہے؟ جبرائیل امین عزت المنتہا اور بلکہ اس سے پہلے بھی شہر جاتے ہیں, حضور آگے بڑھتے ہیں اور حسین کا فاصلہ رہ جاتا ہے, یہ کیا راز ہے؟ جب بات آ گئی ہے تو چند لمحات میں اسے گزارش کر دوں, اس کو سمجھیں اور ذہن میں محفوظ رکھیں کہ یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے جو سمجھ میں آئے. وہی امیر المومنین نے فرمایا نا کہ ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المتبوع, سنا ہوا علم مسموع, سنا ہوا علم یعنی اقتصادی علم, نظری علم جو بحث و استدلال کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو وہ کام نہیں آتا جب تک کہ وجدانی علم حاصل نہ ہو, فکری علم حاصل نہ ہو, غریزۂ طبیعت میں علم نہ ہو موجود, اس وقت تک وہ مسموع علم سمجھ میں نہیں آتا. یعنی تمام ضروری استدلال, تمام کیلکولیشن, تمام فارمولے کہیں جا کر کسی ایک بیسک یونیورسل لا پر تمام ہونے چاہیے جو وجدانن انسان جس کی تصدیق کر سکے, عقل بشری تصدیق کر سکے, تشکیق میں مبتلا نہ رہے. یہاں یہ درست ہے, یعنی بالکل وہی بات کہ جناب والا یہ ممکن نہیں ہے کہ الف کا خالق دے ہو اور دے کا خالق الف, ممکن نہیں ہے نا. یہ پیسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں, کیا لازم آئے گا؟ تناقض. کیسے؟ کہ ایک ہی شاید ایک ہی وقت میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر تناقض نہ ہو تو سب ممکن ہے, ہے نا. تناقض نہ ہو تو سب ممکن ہے, سب ممکن ہے. تو جناب والا یہ ممکن نہیں ہے کہ علیف کا خالق بے ہو اور بے کا خالق خالق. آج سمجھ میں آئے گا, اسی کو ذہن میں رکھیں. یہ بالکل بالکل بدیہی, بنیادی, ضروری, فکری, وجدانی حقیقت. آپ سمجھیے کہ ایک خالق ہے, اس نے کسی کو خلق کیا اور اس کے بعد اپنے صفات اسے عطا کرتا رہا, اپنے صفات اسے عطا کرتا رہا. اس مخلوق میں بھی جذب کی صلاحیت ہے کہ ہر ہر تجلی جذب کرتا رہا, تمام تجلیات الہیہ جذب کرتا رہا اور سوال کرتا رہا, مسلسل سوال. اس نے خود کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے میرے حبیب آج تو بس یہ کہتے رہیے کہ میرے علم میں اضافہ فرماتا رہا, میرے علم میں اضافہ فرماتا رہا. اب ذرا ایک سوال ہے میرا, میرا سوال ہے, دیکھیے یہ فطرت ہے کہ انسان کی جستجو کہیں رکتی نہیں. لاکھ ہم کسی سے کہیں صاحب اس مسئلے میں آپ غور نہ کیجیے, گاڑی اور دوسرے مسائل بہت ہیں آپ کی زندگی میں, آپ غور کیجیے, حل کیجیے. جس مسئلے کو آپ منع کریں گے اسی مسئلے میں وہ زیادہ فکر کرے گا.
واہ
واہ واہ, عام بات ہے نا, یہ عام انسانی فطرت ہے. ظاہر معصوم جی کی فطرت عام بشری فطرت سے بہت مختلف ہے, بہت بلند ہوتی ہے, یہ اپنی جگہ. لیکن فطرت میں تجسس ہے اور جب ہمارے اندر تجسس ہے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا, مصطفیٰ میں تو خود ہوگا. ہمارا استاد تو کبھی کہہ دیتا ہے کہ بس مصطفیٰ کے استاد نے کہا کہ اور مانتے رہو, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, طلب کرتے رہو ہم سے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ طلب کرے اور ان کی طلب پوری نہ ہو, اور پھر اس مقام پر جب خدا فرمائے کہ میں کہہ رہا ہوں طلب کرو, اس کے کہنے پر طلب کرے اور پھر طلب پوری نہ ہو. عجیب
منظر,
خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو بندگان خدا. ایک چھوٹا سا جملہ سن کے جائیں, اکثر کہتے ہیں علماء کے پاس آتے ہیں, پیش نمازوں کے پاس آتے ہیں, واعظوں کے پاس آتے ہیں, ہم جیسے طالب علموں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی, وہ دعا قبول نہیں ہوئی, یہ مشکل ہے زندگی میں, وہ مشکل ہے زندگی میں. ایک چھوٹا سا فقرہ ہے معصوم کے ذریعے سے, معصوم نے فرمایا کہ خدا کہتا ہے دیکھو تو میرے بندوں کو, جب میں ان کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہوں تو یہ میری شکایت میرے اتنا بندوں سے کرتے ہیں.
Oh, 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 oh,
یعنی جب آپ مجھ سے آگے کہیں گے تو 10 سال ہو گئے زبان گھس گئی تو آپ بولے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ زبان کہاں
گھس
گئی زبان گھس گئی تو آپ بولی نہیں ہوئی اس کی شکایت کس سے کر رہے ہیں کس کی شکایت کس سے کر رہے ہیں دو رکعت کے پیش نماز کون کیا ہے کون کیا چیزیں قوموں کی امام سر اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے تو رکعت کے امام یہ قوم کو نہیں سمجھ سکتے خدا کو کیا سمجھا اور جو خدا کو نہیں سمجھ سکتے وہ خدا سے کیا سمجھیں گے دنیاوی مسئلہ ہو کہ آپ یہ جنرل نہیں مان رہے ہیں وہ کرنل نہیں مان رہے ہیں یہ جج نہیں مان رہے ہیں وہ جج نہیں مان رہے ہیں مولانا آپ کی تقریر میں بہت سے حضرات آتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن میرا بلا مقدمہ ہے آپ طرف سے سفارش کر دیجیے گا جج کی شکایت مجھ سے کر رہا ہوں آپ وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں جا کے کہوں گا جناب کے ساتھ آپ کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے سچائی یہ ہے اور وہ حالانکہ یہ بھی درست نہیں آئے مگر بالکل سچی بات منتقل کرنا ہے تو ہم منتقل کر دیں گے یہ تو عالم بشریت کا مسئلہ ہے لیکن خدا کی بات ہم کو کہہ رہے ہیں برن عقل دینش برن عقل دانش بدایت دینش یہی تو رونے کا مقام ہے اچھا ایک معصوم نے یہ فرمایا اور ایک معصوم نے یہ فرمایا کہ دیکھو خدا در اذن دعا عطا کرتا ہے کیا اذن دعا ارے بھائی ہاں کمائی شل ہو جائیں پوچھ نہیں سکتے گویائی سر ہو جائے تو ہر زبان کا آنا نہیں ہو سکتا وہ خدا جس نے تمہیں ہاتھ اٹھانے کا اذن دیا اور کچھ عرض کرنے کی شکت دی کیسے ممکن ہے کہ دعا کو رد کر دے ایمان کو محفوظ کریں درجہ معرفت کو محفوظ رکھیں خدا کے حضور میں ہزل و استہزاء سے کام نہ لیں تساؤل سے کام نہ لیں آدھا بے بار بار ہے خدا جب اپنے کسی بندے کی تو عادت نہیں کرتا تو اپنے مصطفیٰ کی کیسے رد کرے گا کیسے رد کرے گا مصطفیٰ کی دعا مصطفیٰ کہتے رہے رب سے کتنی علما رب سے کتنی علما ارے ہم کسی سے کہتے ہیں اتنی مرتبہ یہ رب کیجیے تو یہ کام ہو جائے گا جب خدا کہہ رہا ہو کہ تم کہو رب سے کتنی علما مصطفیٰ نے کتنی بار کہا ہوگا اس نے کیا کچھ عطا کیا ہوگا کوئی ہے ایسا در سے ذہن جو عطا الہی کا احاطہ کر سکے احاطہ کر سکے وہ بھی جامد مصطفیٰ نے تو علم وہ عطا کرتا رہا علم اور قدرت تمام ہے علم اور قدرت تمام ہے قدرت طاقت توانائی علم سے جدا نہیں ہو سکتی تو اگر ہر علم میں اضافہ ہوا تو قدرت میں اضافہ ہوا توانائی میں اضافہ ہوا اگر تمام جہانوں کا علم ہے مصطفیٰ کے پاس تو تمام جہانوں کی قدرت ہے مصطفیٰ کے پاس علم آیا قدرت آئی رحم آیا کرم آیا لطف آیا رحمت آئی جتنے صفات الہیہ سے ایک ایک کر کے دامن وجود مصطفیٰ میں آتے چلے گئے مصطفیٰ بلند ہوتے چلے گئے بلند ہوتے چلے گئے بنا فقد اللہ اچھا پہلے سمجھیے تو کہ ان کا ان کا ان کی درجہ تھی کہاں ان کی تعلیم شروع کہاں سے ہوئی زمین پہ شروع ہی نہیں ہوئی وہ علامہ شدید القوا دو مرتن فستوا وہ ہوا بل افق اعلیٰ یہ جو افق اعلیٰ سے تعلیم شروع ہوئی ان کی تو بات بھی نہیں ہے وہاں سے تعلیم شروع ہوئی اور اس کے بعد بلندی آتی چلی گئی بلندی آتی چلی گئی بلندی آتی چلی گئی تو بس ایک مثال کو ذہن میں رکھ لیں ابھی تو ایک مثال کو فرض کر لیجیے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا بعد بھی مجتہد ہے. اور پھر ایسا ہے کہ جس نے منطق میں بھی اجتہاد کیا, فلسفے میں بھی اجتہاد کیا, علم کلام میں بھی اجتہاد کیا, فقہ میں کیا, اصول فقہ میں کیا, حدیث میں کیا, رجال میں کیا, درائر میں کیا, وقت اور مل گیا, فزکس پڑھ لی, کیمسٹری پڑھ لی, میتھمیٹکس پڑھ لی, کوئی ناممکن نہیں ہے. درد سے دیکھنے انسانی بہت بہت مسلم پڑھتا چلا گیا, بیٹا ہوا, بیٹے کو بھی اسی طرح تربیت دی. اب یہ ممکن ہے کہ بیٹا بالکل باپ کے برابر ہو جائے؟ علم میں, زہد میں, تقوی میں, مزاج میں, عادات میں, اطوار میں, خطاؤں میں بیٹے اور باپ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا؟ ممکن ہے نا؟ بس ایک چیز ممکن نہیں ہے, کیا؟ باپ باپ رہے گا, بیٹا بیٹا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ علی نے ایک کو پیدا کیا کو یاد ہے نا, یہ کبھی بس یہ نہیں ہو سکتا. علی نے ایک کو پیدا کیا بے نے علی کو, یہ نہیں ہو سکتا. اور ہمیں باقی جو کچھ باپ کے پاس تھا بیٹے کو دے دیا. ازراہ محبت, ازراہ شفقت, بیٹے میں صلاحیت تھی, باپ نے عطا کر دیا. مگر باپ باپ رہے گا, بیٹا بیٹا رہے گا. ایک تو تخلیقی رشتہ رہے گا. ایک رہے گا تخلیقی رشتہ, ایک رہے گا تقریبی رشتہ کہ باپ باپ ہے بیٹا بیٹا. اور دوسرا رشتہ کیا رہے گا؟ بیٹے نے اگر واقعی علم حاصل کیا ہے, اگر پڑھا لکھا ہے, اگر محکم ہے, اگر شریف النفس ہے, تو وہ باپ کو صرف تخلیقی سبب وجود نہیں سمجھے گا. باپ کا ادب بھی کرے گا, باپ کا ادب بھی کرے گا, باپ کا لحاظ بھی کرے گا. اور فرمایا یعنی ٹھیک ہے, ان دونوں کا برابر ہو گیا, دونوں کے جاننے والے برابر, دونوں کی شہرت برابر سے, دونوں کا اقتدار برابر سے, مگر باپ کو باپ کی طرح سمجھے گا. جو سوچ حاکم بھی ہو جائے گا نا, تو باپ کے سامنے سجدہ کرے گا. اینا یوسف نبی ہے, معصوم ہے, باپ کردار ہے, تو رشتہ باپ بیٹے کا رہے گا. دوسرا رشتہ اطاعت کا, دوسرا رشتہ اطاعت کا. اب سمجھو کہ خدا نے مصطفیٰ کو پیدا کیا, اس کے بعد سارے اپنے صفات مصطفیٰ کو دیے, مگر ایک وقت تھا جو نہیں کرتا تھا, وہ خالق تھا یہ مخلوق. اور دوسرا فرق یہ تھا کہ یہ مخلوق بھی کوئی ایسی ویسی مخلوق نہ تھی, معرفت معصوم, تو بندگی کا رشتہ بھی رہا. یہ جو عبد تھے وہ معبود. یہ دو رشتے رہے. اسی کو قرآن میں کے استعارے میں کہا گیا کہ دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا. ارے بلند ہوتا رہا, بلند ہوتا رہا, بلند ہوتا رہا, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. وہ خالق تھا اور معبود, یہ مخلوق ہو اور آپ, اس کے علاوہ کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا. ایسا جب مصطفیٰ نے تمام عوالم پر اقتدار قائم کر لیا, تمام عوالم, پھر یا رسول اللہ یہ عالم تحدار ہے, یہ عالم تحدار ہے, مادی عالم ہے, اسی کے بالکل پس پردہ, بلا فاصلہ ہو بلا حاصل. مکان والا مکان میں کوئی فاصلہ تھوڑی, اس طرح دستوں کرے گا. یہی مکان ہے, یہی کا مکان. ہم ہو یہاں پر تو مکان خدا کی نسبت سے خدا خدا خدا. تقیف مسئلے ہیں کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے جدھر خون ہو جاتا, کتا پانی ہو جاتا, ہفتوں مسئلہ حل نہیں ہوتا, ایک جملے میں حل کر دینا. ارے ہماری نسبت سے یہی جگہ مکان, خالق کی نسبت سے لا مکان. خالق یہاں ہے کہ نہیں؟ کہتے نا خدا ہر جگہ ہے, کوئی جگہ ہے ایسی جہاں خدا نہ ہو, کوئی جگہ ہے جہاں نہ ہو, یہاں میں بیٹھا ہوں جہاں پہ خدا ہے تو عجیب منزلہ ہے. ارے ہماری نسبت سے یہ مکان ہے, خالق کی نسبت سے یہ لا مکان ہے. تو مکان و لا مکان میں کوئی فاصل نہیں آئے, کوئی فاصل نہیں آئے, کوئی فاصلہ نہیں ہے. اسی طرح عوالم میں کوئی فاصل نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے. جسم اور روح میں کوئی بات نہیں آئے. آپ کے پاس جسم اور روح ہے کہ نہیں؟ جسم بھی ہے روح بھی ہے. روح بدن سے کتنی دور ہے؟ یہ آپ کا بدن کتنے میلی میٹر یا کتنے سینٹی میٹر اس بدن کی تہیں اتاری جائیں تو روح تک پہنچیں گے؟ بھائی میں طالب علم ہوں, میں سوال کر رہا ہوں. بہت معمولی پڑھا لکھا انسان ہوں, پڑھا لکھا کہنا بھی میرے لیے شرم کی بات ہے. اتنی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کتنی تہیں اتاری جائے بدن کی کہ روح تک پہنچ جاؤں. آپ کہیں گے کوئی پرت اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بال کی کھال کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے آپ نے بدن اور روح میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, نہیں بھی ہے اور بہت ہے. مکان ملا مکان, بدن اور روح میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور کوئی جناب والا بورڈ بھی موجود ہے. اب جو پانچوں عوالم پر حکمراں ہو, جب جہاں چاہے جو عالم پاری کر دو. جہاں چاہے جو عالم پاری کر دے. یہی عرض کر رہا تھا, یہی عرض کر رہا تھا کہ دست مصطفیٰ جس کو چاہے جو بنا دے, جس کو چاہے جو بنا دے, جہاں چاہے جو منظر دکھا دے. یہ ہے مصطفیٰ, یعنی مصطفیٰ گئے معراج پر, مصطفیٰ گئے معراج پر. لیکن جو نفس مصطفیٰ تھا رہا زمین پر, مگر اس کا باسر ایسا تھا. فصل نہیں تھا, بوجھ نہیں تھا. استدلال تبدیل ہو چکا ہے, یاد رہے بات تکرا ایک ہے, مفہوم مختلف ہے. یہ خیال رہے ذہن عالی میں, تکرار بحث نہیں آئے, تسلسل بحث ہے. بات آگے بڑھ رہی ہے, ذہن میں محفوظ رکھے اس بات کو. تو عوالم مختلف ہیں, عوالم مختلف ہیں. یہی مختلف عوالم کا تجربہ ہے اضرار لطف الہی جو آپ خواب دیتے ہیں. ذرا سا یہ بس دو جملے میں بات ادا ہو جائے. آپ خواب دیکھتے ہیں نا, آنکھیں بند ہیں, دیکھ رہے ہیں سبحان
اللہ.
آنکھیں بند ہیں, دیکھ رہے ہیں. آپ خدا کی قسم بتائیے, دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. اور آنکھیں بند رہتی ہیں کہ نہیں بند رہتی ہیں؟ یہ کون سا ماجرا ہے؟ ارے فطرت کو سمجھو, نہیں سمجھ میں آئے گا. فطرت کو سمجھو, نہیں سمجھ میں آئے گا. دین فطرت اور فطرت دین سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آنکھیں بند ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ باغ میں سیر فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں تخت پر, باغ میں سیر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کا بدن تخت پر ہے یا باغ میں؟ یعنی تخت پر بھی ہے باغ میں بھی. ارے کیا خوشخبری ہے, سبحان اللہ, واہ واہ. عقل میں فطور تو نہیں آ گیا؟ بالکل نہیں. قسم کھا سکتے ہیں ہم سو رہے تھے مگر باغ میں تھے. یہ تجربہ ہے, اس پر قیاس نہ کیجیے گا میرا. آپ کو ذہن غلط نہ کرو, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرا کے پیغمبر خواب نہیں ہے, ورنہ آپ میں سے سبھی ماشاء اللہ صاحب میرا کہلائیں گے. جی ہاں, اب بحث تقریب آ گئی ہے تو کیا کروں, وقت ہی سے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ذرا اس مسئلے کو حل کرتا چلوں. میں آپ نہیں ہیں ایک ایک لفظ میں باتوں کو سمجھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں میں مجھے خود ذاتی تجربہ ہوا. سوتے سوتے دو بجے رات میں بیٹا میرا 7 سال کا روتے روتے بیدار ہو گئے. سبھی کا کیا ہوا؟ پریشان. کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہے؟ درد ہے؟ نہیں. خواب دیکھا کوئی؟ جی. کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا ہم اڑ رہے تھے. منہ کے اڑتے ہوئے دیکھا آپ نے تو اس لیے ڈر لگا, خوف ساری ہوا اس لیے رونے لگے. آپ نے آواز سنی کیا ہمارے رونے کی؟ تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ مجھے کہنا چاہیے تھا بیٹا مبارک ہو, تم تو صاحب معراج ہو گئے. مجھے یہ کہنا چاہیے تھا نہیں نا, صاحب معراج نہیں ہو, مصطفیٰ کی معراج خواب نہیں حقیقت ہے. حقیقت ہے. تو یہ مثال دوسری وجہ سے دے رہا ہوں. عوالم پانچ ہیں, ان پانچوں عوالم کا دار اصغاہ ذوق سے علاج نظام اس طرح کے انسان میں ہوتا ہے کہ خواب دیکھ کر آپ کو عالم مثال کی دنیا میں پہنچایا جاتا ہے تاکہ عالم مثال سے واقف ہو جائیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں مگر سامنے کے منظر کے پیچھے والا منظر دکھائی دینے لگتا ہے. یعنی جیسے آنکھیں بند کر کے عالم مثال میں پہنچ سکتے ہیں ایسے ہی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور عالم مثال نظر آتا ہے. لیکن ہر شخص کو نہیں, جو صحیح شریعت پر عمل کر کے صحیح طریقت پر عمل کر کے حقیقت کی صحیح منزلوں تک پہنچے وہ یہ کیفیت اس پر تاریخ ہوتی ہے کہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں, اسی مکان میں رہتا ہے لیکن لا مکان میں بھی پہنچ جاتا ہے, لا مکان کی خبر بھی دیتا ہے, لا مکان میں دوسرے کو بھی پہنچا دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کرتے ہیں, مصطفیٰ کے وہ افراد کرتے ہیں کہ جو جامع مصطفیٰ ہیں, جو بدعت جامع مصطفیٰ ہیں وہ کرتے ہیں, جنہیں مصطفیٰ سے نیت کا رشتہ ہے وہ کرتے ہیں. مصطفیٰ نے بہت سے افراد کو معجزات دکھائے عالم ماضی میں رہتے ہوئے, اس زمین پر رہتے ہوئے اخلاق کے مناظر دکھائے, بہشت بہی کے مناظر دکھائے, فردوس کے مناظر دکھائے, مرتضیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم مثال کی سیر کرائی, حسین نے شب عاشور. خاک کا امتحان لے لیا, شراب کو بول کر دیا, بتا دیکھو تو ذرا تمہارے مقامات کیا. ابتدا سے انتہا ایک منطقی اور معنوی ربط و تسلسل نہیں ملا ہے. یہ معنوی پاگلین کوئی ایسی روایت ارد نہیں کرتا جو میزان جرایت پر اور ہمارے موازین علیا پر مکمل نہ اترے. یعنی ظاہر رجال تک نہیں بلکہ امکان وقوع تک, جو ہمارے موازین ہیں, جو ہمارے مسلمات ہیں, جو ہمارا دین و مذہب کہتا ہے, جو اصول شریعت اور اس کے پیچھے جو اصول دین ہیں, جو اصول معارف ہیں, ان تک پرکھ کر کچھ عرض کرتا ہوں. اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا, مقام مصائب میری جو عرض کروں گا وہ روایت ہمارے موازین پر مکمل اترتی ہے. تب عرض کر رہا ہوں ہاں یہ روایت کراچی میں اس پہلے میں نے نہیں پڑھی ہے, زیادہ وقت نہیں رہ گیا. مدینے سے حسین چلے مکے پہنچے, مکے سے کربلا آئے, کربلا میں آٹھ دن گزر چکے, نواں دن گزرا, شب عاشور آئی, شب عاشور کے مناظر ثواب کے پیش نظر آئے, صبح عاشور آ گئی. اکبر نے اذان شہادت کہی, اذان فجر شہادت کے بعد نماز عشق کا سلسلہ شروع ہوا. عاشقان خدا نے سجدوں پر سجدے کیے, حسین ایک ایک کو اٹھا کر کرنے میں لاتا. عرض کروں گا نو محرم ہو گئی, ایک ادا خانے کی یہ آخری مجلس ہے اس سلسلے ادا کی. کل یہاں کوئی بار باقاعدہ مجلس نہیں ہوگی, کل بیان کرنے کی شکت کسی ہوگی. میرے قلب و جگر میں سے طاقت نہیں ہے کہ کل سے میں ناظر کو عرض کر سکوں, لیکن جو کچھ عرض کرنا ہے بس چند جملوں میں عرض کرتا ہوں. اب وقت نہیں ہے, کہ مسلم اور اسلام نے مسلم کو خرابیاں کی طرف پیش کی. اب وقت نہیں ہے کہ حور اور حبیب کا تذکرہ ہو, اب وقت نہیں ہے کہ تسلام زینب پر اور قبلہ کیا, اب وقت نہیں ہے کہ مصیبت قاسم پڑھنے کا, اب وقت نہیں رہ گیا کہ علی اکبر کے مسائل پڑھو. حسین نے آخری فدیہ پیش کیا, اپنے شیر خار فرزند کو بارگاہ خدا میں پیش کیا. ذرا پہلی بار پڑھ رہا ہوں یہ, حضرت علامہ واحد افغانی نے اپنے مقتل میں تذکرہ کیا ہے اور میں پورے وضوح سے یہ روایت ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آخری منظر ہے بس, میں منظر پیش کر رہا ہوں. عوالم کا تصور ہے, کبھی ہوتا ہے کہ آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں, کبھی ہوتا ہے آنکھوں سے حجابات برطرف ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مصلحت الہی کے مطابق کسی کی آنکھوں سے پردے اٹھائے جاتے ہیں, کسی کی آنکھوں سے نہیں اٹھائے جاتے. یہ سب مصلحت الہی ہے, یہ سب مصلحت الہی ہے, اس میں رتبے اور فضائل کی بات نہیں ہے. ارے حکمت خدا ہے, تھوڑی دیر کے لیے کسی کو کوئی منظر دکھایا, کسی کو نہیں دکھایا. مجھ سے کہتے ہیں جوان ام کلثوم کا تذکرہ نہیں ہوتا, آپ کی روایت ام کلثوم کی زبانی سنے جائیں گا, اور ام کلثوم سب سے آگے ہیں, پیچھے سب پیڑیاں ہیں, اور حسین اپنے ششمانے کو سپرد لحد کر کے رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, تب سے رخصت ہوئے, تب سے رخصت ہوئے. رخصت ہونے کے بعد خیمے باہر سے نکلے, بہت سی تفصیلات چھوڑ دی, میں بہت سی تفصیلات چھوڑ دی. کہنا بول میں کلثوم سب سے آگے, باقی ابھی اکرم پیچھے. کہتی ہیں اب ہم دیکھ لیں بھیا کیا کرتے ہیں. جی بھر کے نہیں گیا, سب کی نگاہیں حسین پر, حسین پر ایک سکون کا عالم تاری, خاموش حسین. کبھی اس طرف چلے جاتے, کبھی اس طرف چلے جاتے, کچھ دور بڑھے پھر واپس آئے. ایک مرتبہ کچھ دیر تک کر دیا گئی, جناب زینب فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک مرتبہ حسین آہستہ آہستہ قدموں سے اس خیمے کی طرف گئے جہاں سب گھر اصحاب کا مجمع تھا. جب حسین جا رہے تھے تو میرا کلیجہ بیٹھا جا رہا تھا, بھیا ابھی تک نہ جائیے, خیمہ خالی ہے, مگر مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا. حسین اس خیمے تک گئے اور دونوں ہاتھوں سے خیمے کا پردہ اٹھایا, خالی خیمہ کچھ دیر تک دیکھتے رہے, اس کے بعد پردہ چھوڑ دیا. کلثوم دیکھ رہی ہوں, دیکھا بھیا کا چہرہ متغیر ہے, رنگ بدل گیا چہرے کا. فرماتی ہے جی جہاں جا کے دامن کو تھام لوں, بازو کو تھام لوں, مگر قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں ہو رہی. ذرا بیان کو سن لوں, دیکھا اب آگے بڑھتے ہوئے اس خیمے کی طرف گئے جس خیمے میں سب کے لاشیں رکھے تھے. اجرکم علی اللہ, اور جان آہستہ 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 گئے اور اس خیمے کا پردہ اٹھایا, دیکھا عزیز اقربان سر سب کردن کا گائے لے کے ہوئے. اب میری باری آئے کے بعد حسین نے بلند آواز سے گریا کیا, یہ گریا آج بھی کا نہیں ہے, یہ گریا بے صبری کا نہیں ہے. گریا کیا, زینب بھی روئی, ام کلثوم روئی, بیویاں روئی, ایک پروگرام برپا ہوا. پھر حسین خاموش ہوئے اور اس کے بعد آئے گھوڑا وہی کھڑا تھا جہاں جہاں حسین کھڑا کر دے گئے. حسین پرت کے پاس آئے اور پھر ادھر ادھر دیکھا, زینب سمجھ گئی اب آگے بڑھوں, بھیا مجھے معلوم ہے اب کوئی باقی نہیں رہ گیا, بھیا میں یہ رکاب پکڑتی ہوں, میں رکاب پکڑتی ہوں, بھیا بسم اللہ میں نے کہا کرا دیتا ہوں, بھیا بسم اللہ سننے کا اب ان میں کچھ سن کہتی ہوں, بھائی کا گھوڑا بڑا میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا, ان میں کچھ سنوں لیکن پردہ ہٹا, میں نے کچھ دیکھا اور اس کے بعد بہن زینب کے بعد بہن ارے کچھ آپ بھی دیکھ رہی ہوں جو میں دیکھ رہی ہوں, بھیا اکیلے تھے نا, اکیلے تھے اکیلے ہی تو آئے, ارے کون لے گیا, ان میں کچھ سننے کا اے بہن زینب میں کچھ اور دیکھ رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں کہ بھیا کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے ارے جو پیسہ ہے سفید ہے تن سے ہمارا مل جائے دوڑ رہے ہیں, ان سے جڑ لے کہا زینب آگے بڑھی, بھیا بھیا اس سوال کا جواب دے دو, لگنے تمہیں بہت اچھی آئے بتاؤ کوئی اور بھی آئے, کیا بہن زینب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا نا, اکبر کو اکبر کو میں نے رخصت کیا تھا, بیٹا آگے تھا میں کہا تھا میں گھوڑے کر دیتے بھی کرتا, اب میں جا رہا ہوں نہ بابا